ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. چونکہ ایک مرحوم کی برسی اور ان کی یاد میں یہ مجلس اعضاء منعقد ہے، اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند لحظے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جس مناسبت سے یہ مجلس بھی برپا ہے، اور وہ مرحلہ جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. موت، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون احسن الاعمال ہے، تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے. هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں زندگی دی، اسی مقصد کے لیے خدا نے موت کو بھی خلق فرمایا ہے. موت جو ایک ضروری اور یقینی امر ہے، جس کو ہر صورت میں آنا ہے انسان کے اوپر، اتنا ہی ہم اس سے غافل بھی ہیں. اتنی یقینی چیز، ہم احتمالی چیزوں کی بہت پرواہ کرتے ہیں کہ شاید وقوع پذیر ہوں، شاید وقوع پذیر نہ ہو، ایک ضعیف سا بھی احتمال ہو کہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں ہم. ایک معمولی سا بھی احتمال ہو کہ ہمیں کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں ہم. بہت سارے اقدامات ہم نے زندگی میں احتمالی خطروں سے نمٹنے کے لیے انجام دیے ہوئے ہیں. وہ یقینی خطرے بھی نہیں ہیں، یقینی مشکل بھی نہیں ہے، ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو، لیکن ان احتمالات کی درود پڑھیے محمد علی محمد. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم زندگی میں بہت سارے اقدامات انجام دیتے ہیں احتمالی خطروں کے مقابلے کے لیے، احتمالی نقصان سے بچنے کے لیے، احتمالی ضرر کو روکنے کے لیے. لیکن جو واقعہ یقیناً درپیش ہے ہمیں اور ہر انسان کو، جس طرح ہر انسان کو پیدا ہونا ہے، ہر انسان کو مرنا بھی ہے، ولادت انسان کی زندگی کا آغاز ہے لیکن موت انسان کی زندگی کی انتہا نہیں ہے، انجام نہیں ہے موت، خاتمہ نہیں ہے موت۔ ولادت چونکہ آغاز ہے، انسان اپنی ولادت کا اہتمام خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دوسروں کو تیار ہونا پڑتا ہے، والدین کو تیار ہونا پڑتا ہے، اہل خاندان کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو خود تیار ہونا پڑتا ہے۔ اگر انسان تیار ہو کے مرے، آمادہ ہو کے مرے، نیت کر کے مرے، ارادہ کر کے مرے، قصد کر کے مرے اور شوق سے مرے، اور خصوصاً جب خدا کی راہ میں مرے، وہ موت یقیناً زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی موت بھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ موت سے خوف اور موت کی وحشت اس وجہ سے ہمارے دل میں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ خاتمہ ہے، یہ اختتام ہے۔ درحالی کہ موت، جس کے لیے ہم اردو زبان میں بڑا مناسب لفظ استعمال کرتے ہیں، موت ایک انتقال کا نام ہے، جیسے کہ ولادت بھی ایک انتقال کا نام ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں قدم رکھتا ہے انسان۔ موت بھی انتقال ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں انسان قدم رکھتا ہے، اور اس عالم سے بہتر عالم میں قدم رکھتا ہے۔ موت سے ڈرتے اس وجہ سے ہیں، موت کا خوف اس وجہ سے ہے کہ انسان سمجھتا ہے موت نابودی ہے، موت اختتام حیات ہے، موت پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، انسان کی زندگی کی کہانی اپنے انتہا کو جا پہنچے گی۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے موت کی حقیقت کیا ہے، خود انسان مشتاق موت ہوگا۔ اگرچہ جو بچ جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں، وہ سوگوار ہوتے ہیں، وہ عزادار ہوتے ہیں، انہیں دکھ اور رنج ہوتا ہے، لیکن خود انسان مشتاق ہوتا ہے موت کا۔ قرآن مجید نے بھی محبت خدا کی علامت اسی چیز کو قرار دیا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یا ایھا الذین حادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے تم محب خدا ہو، تم خدا کے چاہنے والے ہو، تم اولیاء خدا میں سے ہو، تو پھر تمنا موت کرو، اگر اس دعویٰ میں سچے ہو، اگر تمہاری بات میں صداقت ہے، تمہارے قول میں صداقت ہے، تو تمنا موت کرو۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ ہم کس قدر واقعہ کربلا میں اور سفر مقدس سید و شہداء علیہ السلام میں سنتے ہیں اہل بیت کے، حتی بچوں کی زبان سے بھی موت کے متعلق جملے سن لیتے ہیں، لیکن یقین نہیں آتا، باور نہیں آتا ان جملوں کے متعلق۔ چونکہ اگر یقین آ جاتا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی، ہم موت سے گھبراتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں۔ یہ مستند واقعہ کربلا تاریخ میں مذکور ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں واقعہ کربلا میں غیر مستند بیان کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن یہ جملہ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا یہ مسلم جملہ ہے، مستند جملہ ہے۔ تمام تواریخ نے اور مقاتل نے لکھا ہے یہ جملہ کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا، اس وقت جناب قاسم کی عمر جو سب سے زیادہ بڑی عمر لکھی گئی ہے، 13 سال لکھی گئی ہے، 13 سے بعض نے کم بھی لکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو عمر درج کی گئی ہے 13 سال۔ ایک 13 سال کا بچہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کیسے لگتی ہے، فرمایا کہ احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ موت یوں نہیں کہ ایک احساساتی جملہ تھا، ایک جذباتی جملہ تھا، ماحول کو دیکھ کر اس ماحول کی وجہ سے احساسات غالب آ گئے، بلکہ یہ ایک تربیت کا نتیجہ تھا۔ جس خاندان میں، جس گھر میں، جس آغوش میں اور جس مربی کی سرپرستی میں تربیت ہوئی تھی، اس نے در حقیقت فلسفہ زندگی بھی سمجھایا تھا، فلسفہ موت بھی سمجھایا تھا. انہیں موت و زندگی دونوں کی حقیقت سمجھا دی تھی. اس لیے ایک بچے کو، اہل بیت کے پروردہ، ایک بچے کو موت شہد سے زیادہ میٹھی نظر آتی ہے، چونکہ بخوبی سمجھتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات کیوں دی اور اس حیات کے لیے موت کیوں مقرر کی. یہ جملے ہم بہت سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی فراوان جملے ہیں، خصوصاً مذہب اہل بیت و مسلک اہل بیت علیہ السلام میں موت کا جو تصور ہے، اگر اس دید کو دیکھے انسان، اور خصوصاً قرآن نے جو موت کا تصور پیش کیا ہے، پھر تعجب ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق مکتب قرآن سے ہو، مکتب عترت سے ہو، اور موت سے اتنا وحشت زدہ ہو، موت سے اتنا گھبراتا ہو، موت سے اتنا ڈرتا ہو. یہ ایک تضاد ہے، یہ اہل بیت کے مسلک سے انسان کا تعلق ہو اور موت کا خوف دل میں ہو. دوسرے مکاتب میں ہو سکتا ہے، مادی تفکر میں، جن کا خدا پہ اعتقاد نہیں، جن کا ایمان نہیں، وہ اگر موت سے ڈریں تو ان کو حق بنتا ہے موت سے ڈریں، ایک جواز ہے ان کے پاس موت سے ڈرنے کا، چونکہ ان کے نزدیک زندگی اسی جنم اور موت کے درمیان منحصر اس وقفے کا نام ہے، اور جو جنم سے شروع ہوتی ہے موت پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان نابود ہو جاتا ہے، نیست ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ انسان رہتا ہے نہ انسان نامی کوئی چیز رہتی ہے. لیکن جس دین نے، جس مذہب نے، جس تفکر نے انسان کو موت کی حقیقت سمجھا دی ہو، موت کو واضح کر کے، جلی کر کے سمجھا دیا ہو، اور پھر اس موت کے تذکرے کو سنا بھی جائے، اور سننے کے بعد پھر بھی خوف دل میں ہو، یہ ایک تضاد ہے. کس قدر کثرت سے ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے موت کا تذکرہ، کہ نہج البلاغہ میں حضرت نے کتنی مرتبہ موت کا ذکر فرمایا ہے. حتیٰ بستر شہادت پر حضرت نے فرمایا، جب آخری لحظات اور لمحے امیر المومنین کی حیات مبارک کے گزر رہے تھے، ان آخری لحظوں میں موت کو خطاب کر کے کہا، شہادت کو خطاب کر کے کہا کہ اے موت، تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے کہ علی نے جب سے ہوش سنبھالا تیری تلاش میں ہر میدان میں گئی. فرمایا کہ میں مختلف میدان میں گیا، نہ پہلوان پچھاڑنے کے لیے گیا، نہ صرف اپنی شمشیر کے جوہر دکھانے کے لیے گیا، بلکہ میں موت کی تلاش میں جاتا تھا. اگر بدر کے میدان میں گیا تو موت کی تلاش میں گیا، اگر بستر رسول اللہ پر سویا تو موت کی تلاش میں سویا، اگر میدان احد میں گیا، خندق میں گیا تو موت کی تلاش میں گیا، لیکن موت ہمیشہ آگے ہی رہی اور علی اس کے پیچھے. فرمایا کہ آج تو میرے ہاتھ آئی ہے. لہذا جب وہ ضربت لگی حضرت کے سر پر، جس سے سر اقدس میں زخم پڑ گیا اور سر اقدس میں شکاف پڑا، اس وقت نہیں فرمایا کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا فز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گئے. یعنی جب موت کو قریب دیکھا، فرمایا کہ علی کامیاب ہو گئے. اور جب ایک دفعہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، لوگوں عام، اپنی سپاہ، فوج اور جو ساتھ پیروکار تھے، ان کے تساہل اور سستی کی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ فوج کی ٹال مٹول کی وجہ سے، میری فوج کی سستی کی وجہ سے اور موت سے گھبرانے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا، قریش نے امیر المومنین کو بدنام کرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ قریش یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہت بہادر، لیکن جنگ کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، جنگ نہیں لڑا سکتا اپنی فوج کو. حضرت نے فرمایا کہ جس کے پاس ایسی ٹال مٹول کرنے والی فوج ہو جس امیر کے پاس، اور جس امیر کی بات نہ مانی جاتی ہو، جس کا قول نہ سنا جاتا ہو، جس کی اتباع نہ کی جاتی ہو، تو وہ یہی ہوتا ہے، اس پر لوگ بہتان باندھتے ہیں، اس پر تہمتیں لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ قریش کو معلوم ہے کہ میں 20 سال سے کم عمر کا تھا اور میں نے شمشیر ہاتھ میں لی اور میدان جنگ میں گیا، اور آج 60 سال کے پیٹے میں ہوں، مسلسل میں نے شمشیر چلائی ہے, میں جنگ بھی بخوبی جانتا ہوں, جنگ کے اصول بھی بخوبی جانتا ہوں, میں شمشیر چلانا بھی بخوبی جانتا ہوں, لیکن اس امیر کی رائے, جس امیر کی رائے کی اتباع نہ کی جائے, جس کے قول کی پرواہ نہ کی جائے, اس امیر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. وہاں پر حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں, اگر میں بولتا ہوں کوئی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں انہیں اقتدار کی خواہش ہے. فرمایا نہ میرے بولنے کے معنی سمجھتے ہیں, نہ میری خاموشی کے معنی سمجھتے ہیں. حضرت نے فرمایا واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہے. بچہ, یہ بڑی خوبصورت تشبیہ حضرت نے نہج البلاغہ میں موت کے متعلق فرمائی. فرمایا کہ میں موت سے اس بچے کی نسبت کہیں زیادہ مانوس تر ہوں, میری رغبت موت میں کہیں زیادہ ہے جتنی رغبت ایک شیرخوار کو ماں کے دودھ میں ہوتی ہے. اس تشبیہ میں اگر غور فرمائیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں موت کیا چیز ہے, قرآن کی نگاہ میں موت کیا چیز ہے. ماں کے دودھ سے بچہ گھبراتا نہیں ہے, ماں کا دودھ تو کوئی ڈرونی چیز نہیں ہے, ماں کا دودھ حیات بخش ہے, اگر ماں کا دودھ نہ پیئے مر جائے گا. لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر صورت میں وہ ماں کا دودھ پیئے, اور اگر ماں کا دودھ پینا شروع کرے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کے بچنے کی اور بقا کی امید ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے شیرخوار کے لیے ماں کا دودھ ہے, چونکہ شیرخوار کے لیے اس کی ماں کا دودھ اس کی بقا ہے, اس کی حیات ہے, نہ اس کی فنا ہے اور اس کی تباہی اور ہلاکت ہے. موت انسان کے لیے بقا ہے, موت انسان کے لیے فنا نہیں ہے, موت انسان کے لیے نابودی نہیں ہے, موت تباہی نہیں ہے انسان کے لیے, بلکہ موت میں بقا ہے. البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جب انسان عمر کو ضائع نہ کرے, زندگی کو ضائع نہ کرے. اگر زندگی کے لمحات اس نے ضائع کر دیے, اگر حیات کو اس نے گلی کوچوں میں اور لہو میں اور لعب میں اسے ضائع کر دیا, اور اگر زندگی کو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر حطام دنیا کا گلیوں کا کوڑا کرکٹ جمع کرنے میں اگر زندگی اس نے ضائع کر دی, تو پھر موت سے اس کو ڈرنا بھی چاہیے, چونکہ موت فنا نہیں ہے, موت ایک انتقال کا نام ہے. اور اس عالم میں جب جائے گا, جب یہاں سے کوڑا کرکٹ جمع کر کے اس عالم میں منتقل ہوگا, تو یہ سب کچھ اس کے ساتھ جائے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو بھی مثقال برابر عمل کرے گا ادھر اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اگر مثقال برابر, ذرہ برابر عمل کیا, اسے اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں جائے گا, باقی ہر چیز یہاں چھوڑ جائے گا, مال یہاں چھوڑ جائے گا, اولاد یہاں چھوڑ جائے گا, جائیداد یہاں چھوڑ جائے گا, روابط یہاں چھوڑ جائے گا, دوستیاں یہاں چھوڑ جائے گا, دشمنیاں یہاں چھوڑ جائے گا, سب کچھ جو اس نے بنایا وہ یہیں چھوڑ جائے گا, ساتھ صرف عمل لے کر جائے گا. اور عمل کوئی اس کا اس دنیا میں رہے گا نہیں باقی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر خیر بھی اس کے ساتھ ہوگی اور ذرہ برابر شر بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ اس نے عمر بھر میں کیا کیا. اگر اس نے خیر انجام دی تو موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر زندگی شرورانہ گزری, زندگی میں شرارتیں گزری, زندگی میں شیطنت گزری, زندگی میں سب شر ہی شر رہا اور زندگی میں کوئی خیر اس نے انجام نہ دیا ہو, البتہ اس کو موت سے ڈرنا چاہیے, اس کو زندہ رہنے سے بھی ڈرنا چاہیے. وہ اگر زندہ رہے تو بھی ڈرے, وہ اگر مر جائے تو بھی ڈرے, چونکہ اس کے لیے فنا ہی فنا ہے, نابودی ہے. لیکن اگر انسان کے پاس عمل ہو اور خیر کا عمل موجود ہو, اسے موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ خصوصاً وہ موت جو انسان انتخاب کرے, جو اللہ کی راہ میں انسان کو موت آئے, سب سے اعلی موت جو خدا کی راہ میں انسان کو موت آئے. خدا کی راہ میں موت حادثاتی موت نہیں ہوتی کہ اتفاق سے انسان مر جائے تو اللہ کی راہ میں مرتا ہے. خدا کی راہ میں مرنے کے لیے خدا کی راہ پر آنا پڑتا ہے. اگر کوئی انسان کہیں مرنا چاہے, جیسے بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ولادت کسی یورپی ملک میں ہو, ظاہر ہے جب بچے کی ولادت وہاں جاتے ہیں تو وہاں جانا پڑتا ہے, پاکستان میں رہ کر مغرب میں بچہ نہیں پیدا کیا جا سکتا. اگر چاہتے ہیں مغرب میں بچہ پیدا ہو تو مغرب میں جانا پڑے گا. تو اگر کوئی چاہتا ہے مشرق میں مرے تو مشرق میں آنا پڑے گا. اگر کوئی چاہتا ہے مغرب میں مرے تو مغرب میں آنا پڑے گا. اس کو جب تک وہاں جائے گا نہیں وہاں مر نہیں سکتا. انسان کی موت وہاں ہوتی ہے جہاں جیتا ہے. جہاں جیے گا وہیں مرے گا. تو موت خدا کی راہ میں اللہ کی راہ میں اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی راہ میں جیتا ہے. جو اللہ کی راہ میں جینا سیکھ لے وہ اللہ کی راہ میں مرنا بھی سیکھ لیتا ہے. اللہ کی راہ میں مرنا آسان ہے, اللہ کی راہ میں جینا مشکل ہے. جینا خدا کی راہ میں مشکل ہے, مرنا بہت آسان ہے. جو انسان خدا کی راہ پہ جائے موت میسر آ جاتی ہے, انسان کو آ جاتی ہے, ہاتھ آ جاتی ہے موت. لیکن خدا کی راہ کی شناخت, خدا کی راہ تک رسائی اور خدا کی راہ پر استقامت مشکل ہے. پہلے چونکہ خدا کی راہ کے علاوہ دوسرے بھی تو بہت سارے راستے ہیں. شیطان کے راستے ہیں ہزاروں, دنیا کے راستے ہیں ہزاروں. جب انسان کسی مطلوبہ گلی میں جاتا ہے تو وہاں جانے کی شرط یہ ہے کہ باقی گلیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی خیابان پہ جانا چاہتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ آپ کسی اور خیابان میں بھی ہوں اور وہاں ہوتے ہوئے اس خیابان پر بھی ہوں. اگر آپ کسی اور سڑک پر ہوں وہاں ہوتے ہوئے اس سڑک پر بھی ہوں. انسان ایک وقت میں ایک ہی سڑک پر ہو سکتا ہے. اگر خدا کے سبیل میں ہے, خدا کے راستے میں ہے, تو دوسرے سارے راستے انسان کو چھوڑنے پڑتے ہیں. یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک پاؤں کسی اور راستے پر ہو اور ایک پاؤں خدا کے راستے پر ہو. دو کشتیوں میں سوار ہو کر انسان خدا کی راہ پر اور خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک خدا کے راستے پر نہ آ جائے. خدا کے راستے کی شرط یہ ہے کہ دوسرے سارے راستے ترک کر دے, دوسرے سارے راستے چھوڑ دے. اور یہ مشکل کام ہے در حقیقت, دوسرے راستے چھوڑنا, خواہشات کا راستہ چھوڑنا, تمناؤں کا راستہ چھوڑنا, آرزوؤں کا راستہ چھوڑنا, ہوا و ہوس کا راستہ چھوڑنا, دنیا کا راستہ چھوڑنا, مال و منال کا راستہ چھوڑنا, روابط کا راستہ چھوڑنا, تخیلات کا راستہ چھوڑنا. یہ ہزار کوچے جن میں شب و روز انسان گھوم رہا ہے, یہ گلیاں جن میں انسان بھٹک رہا ہے, یہ گلیاں ہوا و ہوس کی, یہ گلیاں خواہشات کی, ان میں جن میں ہمارے صبح شام بسر ہوتے ہیں. سوتا ہے تو آرزوؤں کے ساتھ, جاگتا ہے تو آرزوؤں کے ساتھ. تو جس کے صبح و شام آرزوؤں کی گلیوں میں بسر ہوئے ہوں وہ تو خدا کی راہ میں نہیں مر سکتا. خدا کی راہ میں مرنے کے لیے خدا کی راہ میں جینا پڑتا ہے, اور خدا کی راہ میں جینا بڑا مشکل کام ہے. جو خدا کی راہ میں جینا سیکھ لیتے ہیں وہ خدا کی راہ میں مرتے بھی ہیں, اور جب خدا کی راہ میں مرتے ہیں تو پھر خدا نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں مرتے. جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ سرے سے مرتے ہی نہیں ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں, گردن کٹا جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, اس سرے سے مرتے نہیں ہیں. انہیں مردہ گمان نہ کرو. احیاء ان, یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, یہ اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں. وہ رزق جو انسان کو اسی وقت میسر آتا ہے جب بارگاہ خدا میں پہنچ جائے, جب وہاں تک انسان کی دسترس ہو جائے اور رسائی ہو جائے. ایک موت کہا گیا کہ موت, تمنا کرو موت کی, آرزو کرو موت کی, بلکہ ایک موت کا حکم یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ. اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے تم مر جاؤ, نہ کہ خودکشی کر لو. نہ, چونکہ خودکشی کرنا بھی مارنا ہے. اس سے پہلے کہ اسرائیل آ کر تمہیں مارے تم خود مر جاؤ. خودکشی نہیں کرنا, وہ پھر کیا معنی ہوئے اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کہ جب ہمیں مارا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم مرنا سیکھ لیں. بعضوں کو مارا جاتا ہے, مرتے نہیں ہیں. وہ موت شرف ہے جو انسان مرے, نہ کہ اسے مارا جائے. چونکہ بعض چیزیں کی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم خود جاتے ہیں, بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں لے جایا جاتا ہے, بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان مجبوراً بیٹھ جاتا ہے, بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں پر انسان کو اس کا شوق لے آتا ہے, جہاں پر انسان کو اس کی آرزو لے آتی ہے, دل لے آتا ہے انسان کو. وہاں پر بہت ساری جگہ ہیں کہ جہاں پر ابھی ممکن ہے اسی مجلس میں بعض مجبوراً بیٹھے ہوں, سرے سے ان کا جینا چاہتا ہو, کوئی کام پیش آ گیا ہو ان کو, لیکن مروت میں, برادری میں یا کسی اور وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور منتظر ہوں کہ ختم ہو تاکہ ہم اپنے کام کو جائیں. مروت میں بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن بعض ایسے ہوں گے نا مروت میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ آئے ہیں نیت کر کے قصد کر کے یہاں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں, آرزو لے کر آئے ہیں, مقصد لے کر آئے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے وہ شاعر نے بھی اپنے مرنے اور آنے کا تصور کیا کہ نہ میں آیا اور نہ میں جاؤں گا, مجھے لایا گیا مجھے لے جایا جائے گا, میں پیدا نہیں ہوا مجھے پیدا کیا گیا, میں مروں گا نہیں مجھے مارا جائے گا, لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. خوب کھینچ کے لے آئے انسان کو یہاں پر اور کھینچ کے اس دنیا سے باہر نکال دیں, یہ نہ زندگی اس انسان کی وہ مطلوبہ زندگی ہے نہ وہ مطلوبہ موت ہے انسان کی. انسان اس طرح سے آئے اور اس طرح سے جائے کہ اپنی خوشی سے آئے اور اپنی خوشی سے جائے, نہیں کہے کہ مجھے لایا گیا تو میں آ گیا اور مجھے لے جایا گیا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اپنی خوشی سے ہو اور اپنی خوشی سے جاؤ. اب ہم اپنی خوشی سے آئے تو نہیں لیکن اپنی خوشی سے جا سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں اس کو ذرا توجہ سے سنیے. آپ نماز کا بھی وقت ہے, میں جلدی صرف تیمنن تبرکن یہ ذکر عرض کر کے اور آپ سے التماس دعا چاہوں گا. موت انتقال کا نام ہے, انتقال کا نام ہے, اور اسی موت سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم جو موت سے بہت ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو ختم ہو جائیں گے, موت کا نام بھی نہیں لینے دیتے اپنے گھر میں. موت کا تذکرہ آ جائے کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ لا حول ولا قوت, اور مائیں بچوں کے زبان پہ اگر موت کا نام آ جائے تو زبان پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں کہ شیطان کے کان بہرے ہوں, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے. خوب ایسے جملے موت کا ذکر سنتے ہی ساری عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم, اس قدر موت کا خوف ہمارے دل میں موجود ہے. حالانکہ غافل ہے اس چیز سے کہ موت نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. آج جس زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, جس گھر میں بہرے رہے اور اس گھر کو ترک نہیں کرنا چاہتے, موت نے یہاں تک پہنچایا. ہم مار مار کے یہاں پہنچے ہیں, کہتے ہیں نا مر مر کے یہ کام کیا میں نے, مر مر کے یہاں پر پہنچا. ہم یہاں مر مر کے پہنچے, جو جوان ہے مر مر کے جوان ہوا ہے, جو بوڑھا ہے مر مر کے بوڑھا ہوا ہے, جو ابھی کوئی حیثیت ہے وہ مر مر کے یہ حیثیت اس کو ملی. اگر نہ مرتا تو آج جوان نہ ہوتا, نہ مرتا تو بوڑھا بھی نہ ہوتا آج. تعجب کریں گے آپ کہ مر کے ہم یہ ہوئے, بھلے مر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, موت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. موت انتقال کا نام ہے. موت کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. تو موت اگر انتقال کا نام ہے تو ہم انتقال سے یہاں تک پہنچے ہیں. اگر منتقل نہ ہوتے آج ایسے ہوتے, اگر شکم مادر سے منتقل نہ ہوتے, انتقال کا نام موت ہے, اگر شکم مادر سے منتقل نہ ہوتے تو آج ایسے ہوتے, اگر ہم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل نہ ہوتے تو ایسے ہوتے, اگر ہم اس مٹی سے جس میں خدا نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے بنایا ہے, اگر ہم مٹی سے منتقل نہ ہوتے اپنے آبا کے اسلاف میں تو ہم آج ایسے ہوتے. ہم مٹی سے منتقل ہوئے اسلاف میں, اسلاف سے منتقل ہوئے ارحام میں, ارحام سے منتقل ہوئے اس دنیا میں, اور پھر منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے. اگر منتقل نہ ہوتے, خوشی خوشی وہیں پر رہتے اور کبھی انتقال کا نام نہ لیتے تو آج نہ جوان ہوتے, نہ بوڑھے ہوتے, نہ یہ دنیا ہوتی, نہ یہ سب کچھ مال و منال ہوتا, نہ ہماری رونقیں ہوتی, نہ خوشیاں ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. اگر شکم مادر میں انسان رک جائے خدا نخواستہ, موت وہ ہے کہ منتقل نہ ہو, یعنی نابودی وہ ہے کہ منتقل نہ ہو. منتقل ہونے میں حیات ہے. کس قدر جشن مناتے ہیں کہ بچہ رحم مادر سے دنیا میں منتقل ہو گیا. یا جشن مناتے ہیں, یا سوگ نہیں مناتے ہم, جشن مناتے ہیں, اس کو ولادت کہتے ہیں. یہ بھی ایک موت ہے, اس عالم کو چھوڑ کر اس عالم میں آیا, اس عالم کی نسبت موت ہے, اس عالم کی نسبت ولادت کہلاتی ہے. ہر موت ایسے ہے کہ انسان کسی عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے, جس عالم سے منتقل ہوتا ہے اس کی نسبت یہ موت ہے, اور جس عالم میں جاتا ہے اس کی نسبت یہ ولادت ہے. آپ ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتے ہیں, پرانا گھر چھوڑ کے نئے گھر میں جاتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، پرانے گھر کو خالی کر گئے وہ موت ہے، لیکن نئے گھر کو آباد کیا آ کر یہ تو موت نہیں ہے، یہ انتقال ہے، یہاں ولادت ہوئی ہے۔ بس موت انتقال کا نام ہے۔ جب ہم شکم مادر سے منتقل ہوتے ہیں اس دنیا میں، سب خوش ہوتے ہیں، ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، اعزاء و اقارب و احباب خوش ہوتے ہیں، سب کے سب جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ اور اس ولادت کے فوراً وقت ایک کام کرتے ہیں، ایسا کیا، بچے کی ناف کاٹ دیتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہوا یہ، ہمیں خود اپنے بارے میں یاد نہیں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یاد ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا جو کچھ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں۔ ولادت کے وقت ناف کے ذریعے بچہ مرتبط ہوتا ہے ماں کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ، عالم رحم اور انسان کا ناطا ایک ناف سے جڑا ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان اس عالم سے منتقل ہوتا ہے اس عالم میں، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی ناف کاٹ دو۔ اگر ناف نہ کاٹے تو کیا ہوگا، اگر ناف نہ کاٹے تو کیا ہوگا، یہ مر جائے گا یہ بچہ۔ ناف ضروری ہوتی ہے کاٹنا، فوراً سب سے پہلے کام ناف کاٹتے ہیں کہ اس عالم سے اس کا رابطہ کٹ جائے۔ اب اس عالم میں آ گیا یہ، اب اس عالم کی خوراک اس کو ملے گی، چونکہ ناف کے ذریعے اس کو اس عالم سے سب کچھ پہنچ رہا تھا، وہاں کی خوراک کھا رہا تھا، وہاں کا مشروب پی رہا تھا۔ اور وہاں اگر بعض بزرگ علماء کے بقول کہ اگر شکم مادر میں جا کر انسان کو کہے کہ اب آپ آ جائیں اس عالم میں، تو آنے کا نام نہیں لے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں کیسی مزیدار غذائیں کھا رہا ہوں، میں کیسے مزیدار مشروب پی رہا ہوں، میں کیسے خوشمزہ چیزیں پی رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم کیسی مہک ہے، کیسی خوشبو میں رہ رہا ہوں، کیسی جنت میں رہ رہا ہوں۔ لیکن اس عالم میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، جو کچھ وہاں کھاتا تھا، جو کچھ وہاں پیتا تھا، آج اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ نجاست تھی، یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ ساری غلاظت تھی جو مشکم مادر میں کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، منتقل ہونے کے بعد پتا چلا۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا میں بعض غلاظتوں کی عادت کر بیٹھتا ہے، جب منتقل ہو کے اس عالم میں جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میں یہاں جو کچھ کھا رہا تھا اور آج یہاں کا مشروب اور یہاں کا کھانا اور پینا میں چھوڑ نہیں رہا، یہ بھی اتنا ہی آلودہ ہے جتنا اس عالم کا کھانا پینا آلودہ تھا۔ یہ صرف اس وقت معلوم ہوگا جب اس عالم میں منتقل ہوں گے ہم، جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں جس کو دل لگائے بیٹھے تھے، جس کو سینے سے لگا کے بیٹھے تھے، جس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بھی اتنا ہی آلودہ ہے جتنا وہ آلودہ تھا۔ ناف کاٹی جاتی ہے تاکہ انسان زندہ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں حکم دیا ہمیں معصوم نے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ۔ کیسے مرے ہم خود؟ موت انتقال کا نام ہے۔ انتقال کے بعد اس عالم کے ساتھ رابطے کے کٹنے کا نام ہے، ناف کے کٹنے کا نام ہے۔ انسان شکم مادر میں اس عالم رحم کے ساتھ ایک ناف کے ذریعے سے مربوط ہوتا ہے، وہاں سے ناف کٹ جاتی ہے، اس عالم میں آتا ہے، اس عالم میں آنے کے بعد اس عالم کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھا لیتا ہے، دنیا کے ساتھ اپنی ناف کی گرہ لگا لیتا ہے۔ ایک عالم سے ناف کٹتی ہے، ایک عالم کے ناف حساب ناف جڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے دل میں دنیا، اس کے ذہن میں دنیا، اس کی زبان پہ دنیا، اس کا اوڑھنا بچھونا دنیا، اس کا ہم و غم دنیا، اس کے تذکرے دنیا، اس کی خواب و خیال دنیا، اتنی ناف جڑ گئی دنیا کے ساتھ کہ اب دنیا ہی اس کا ہم و غم ہو گیا، دنیا کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے، دنیا کے علاوہ کچھ کرتا نہیں ہے۔ اس قدر غرق ہے اس دنیا کے اندر کہ شکم رحم مادر میں جس طرح غرق تھا اس غلاظت کے اندر، اسی طرح اس دنیا کی غلاظتوں کے اندر آ کر غرق ہو گیا۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ امیر المومنین کی زبان سے دنیا سنیے، امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا بکری کی ناک سے نکلے ہوئے بلغم کی طرح ہے۔ دنیا امیر المومنین کی زبان سے دنیا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ دنیا مردار کے ان بچے کھچے ٹکڑوں کا نام ہے کہ جب ایک لاش خور مردار کھاتا ہے، مردار کھانے کے بعد اس کے دانتوں میں مردار کے گوشت کے ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں، اس کا نام دنیا ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ دنیا کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام ہے. یہ دنیا کے ہی زیادہ غلیظ ہے اس مشروب سے جو شکم مادر میں کھاتے پیتے تھے. چونکہ وہ خنزیر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی مانند نہیں ہے, لیکن یہ دنیا اس قدر غلیظ ہے. اس دنیا کے اندر جب انسان غرق ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی ناف باندھ لیتا ہے اور اسی کے اندر رہتا ہے, اسی کے اندر رہتا ہے اور اسی کی طلب میں رہتا ہے, صبح و شام اسی کے اندر بسر کرتا ہے, اب اسے جب ناتا کاٹنے کی باری آتی ہے گھبراتا ہے. یہ سوچ کر بھی کہ میں ایک دن دنیا میں نہیں ہوں گا, اس کو پسینہ آ جاتا ہے, گھبراہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے. موتو قبل ان تموتو, اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اسرائیل آ کر دنیا کے ساتھ تمہاری ناف کو زبردستی کاٹ لے, اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے دنیا سے اپنا تعلق کاٹ لو. اگر دنیا سے تم نے اپنا تعلق کاٹ لیا تو تم مرنے سے پہلے مر گئے, تم اختیاری موت مر گئے. اور جو خود دنیا سے تعلق کاٹ کر راہ خدا پر آ جائے, سبیل خدا پر آ جائے, سبیل خدا پر اگر جیے, سبیل خدا پر مرے, دونوں صورتوں میں یکسانی ہے. جب تک خدا کی راہ پہ زندہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے, اور جب خدا کی راہ میں مرے گا شہید فی سبیل اللہ ہے. اگر موت انسان کو اللہ کے راستے پر آ جائے, لیکن خدا کے راستے تک آنے کے لیے دنیا سے ناف کاٹنا ضروری ہے. یہی مشکل کام ہے, یہ ناف کاٹنا ضروری مشکل ہے. کاٹ نہیں سکتا انسان, جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے ہرس انسان میں زیادہ ہوتی ہے. اپنے بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک کی اپنی عمر کا اگر ہم جائزہ لیں, بچپن میں اگر ماں باپ پیسے دیتے تھے بڑی آسانی سے فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے, بڑی آسانی سے جو کچھ خریدتے تھے دوستوں میں بانٹ دیتے تھے, لیکن پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ پیسہ بچانا شروع کر دیا, لیکن اتنا نہیں بچاتے تھے, پھر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے. پھر اس کے بعد عمر بڑی, شادی کر لی, شادی کے بعد پیسہ کمایا, بچوں پہ ضرور خرچ کرتا تھا, اگرچہ پڑوسیوں کو نہیں دیتا تھا, فقیروں کو نہیں دیتا, دوسروں کو نہیں دیتا, لیکن بچوں کو ضرور دیتا ہے. لیکن جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے, جو جو بڑھاپا زیادہ ہوتا جاتا ہے مال کی حب بھی بڑھتی جاتی ہے, دنیا کی حب بھی بڑھتی جاتی ہے. اب آتا اس کو یہ بھی مشکل پیش آتی ہے کہ اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرے, اپنی زوجہ پر بھی خرچ نہ کرے, اپنے ذوی الحقوق پر بھی خرچ نہ کرے. اب اس کو صرف جمع کرنے کا شوق ہے, اس قدر ہرس دنیا, عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہرس دنیا بھی بڑھ جاتی ہے. یہ انسان جس کو ہرس دنیا بڑھ جائے, یہ کبھی اپنی موت نہیں مر سکتا, اس کی ناف اسرائیلی آ کر کاٹ سکتا ہے. اور جب اسرائیل ناف کاٹے تو بہت مشکل پیش آتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے, بہت درد ہوتا ہے, دنیا سے ناف کاٹنے کا بڑا درد ہوتا ہے. سکرات موت اس قدر دشوار ہے, مراحل موت کہ انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. آداب دفن میں یہ میت میں سے ہے کہ میت کو گور میں رکھ کر, آپ قبر میں رکھ کر اس کا کندھا ہلا کر اس کو کیا سناؤ, وہ باتیں جو ساری عمر کرتا بھی رہا سنتا بھی رہا, اس کو کیا کہو, اسے کہو کہ اللہ و ربکم, اللہ تیرا پروردگار ہے. وہ بھی تو ساری عمر میں یہی کہتا رہا کہ خدا میرا پروردگار ہے. اس کو کہو کہ رسول تیرے نبی ہیں, اسے کہو قرآن تیری کتاب ہے, اسے کہو علی تیرے امام ہیں. وہ یہی تو میں ساری عمر کہتا رہا, اب قبر میں لٹا کر ہلا ہلا کے مجھے کیوں سب سنا رہے ہیں. اسما افہم, سنو سمجھو کہ یہ تمہارا دین ہے. اسما افہم, سنو سمجھو کہ یہ تمہارا دین ہے. یہ تو اس دین تھا جو عمر بھر میری زبان پہ جاری رہا, لیکن جب موت کے مراحل سے انسان گزرتا ہے اتنے سخت ہے موت کے مراحل کہ یہ باتیں بھی بھول جاتی ہیں انسان کو. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میرا رب کون تھا, یہ بھی بھول جاتا ہے میرا رسول کون تھا, یہ بھی بھول جاتا ہے میری کتاب کیا تھی, یہ بھی بھول جاتا ہے میرا امام کون تھا. لہذا کہا گیا کہ اس کو کندھے ہلا کے بتاؤ, سکرات موت سے گزرا ہے, مراحل موت سے گزرا ہے. چونکہ اختیاری موت تو نہیں مرا, اسے مارا گیا, اس کی ناف کاٹی گئی, لہذا جب اس دنیا سے کھینچ کے لے جایا جائے گا اس قدر دشوار ہوگا تمہارے لیے مرنا کہ تمہیں سب کچھ بھول جائے گا, تمہیں سب کچھ سرے سے نئے سرے سے بتانا پڑے گا, دین کی الف با تمہیں دوبارہ سکھانا پڑے گی. لیکن اگر انسان اپنی اختیار سے مرے, رائے خدا پر آئے, رائے خدا پر جیے, رائے خدا پر جیتے ہوئے اگر انسان کو موت آ جائے, اس موت کو شہادت کہتے ہیں. لہذا رائے خدا پر جب موت آئے, ایک تو ایک انسان قتل ہو جاتا ہے رائے خدا میں, رائے خدا میں اگر قتل نہ بھی ہو, رائے خدا پر آ کے تبھی موت بھی مرے, اس کو بھی کہا گیا یہ شہادت ہے. رائے خدا پر آ کر اگر انسان اپنی طبیعی موت بھی مرتا ہے قتل نہ بھی ہو پھر بھی شہادت ہے. لہذا فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو حب اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. کیوں شہید مرتا ہے؟ چونکہ حب اہل بیت وہی صراط خدا ہے, وہی سبیل خدا ہے. حب اہل بیت پہ جب آتا ہے تو انسان دنیا کی محبت نکال کے آتا ہے. یہ دنیا ہوتا ہے کہ حب اہل بیت بھی ہو, حب دنیا بھی ہو, حب نفس بھی ہو, حب اہل بیت بھی ہو, حب غیر بھی ہو, حب اہل بیت بھی ہو. حب اہل بیت اور حب خدا تو اکٹھی نہیں ہو سکتی دوسروں کے ساتھ, یا اہل بیت کی حب ہوگی یا دنیا کی حب ہوگی. لہذا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے بس دوسری محبتیں اس کے دل سے نکل گئی. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ خدا کے حبل اللہ ہے, حبل متین خدا ہے, وہ رسی ہے خدا کی, وہ صراط مستقیم ہے کہ جو اہل بیت کے راستے پہ آ جائے, قرآن کے راستے پہ آ جائے, وہ سبیل خدا پر آ گیا. اب اگر قتل ہوتا ہے تو بھی شہید ہے, اگر اپنی طبیعی موت مرتا ہے تو بھی شہید ہے. اس کے لیے مرنا بہت آسان ہے. یہ عاشق موت ہوتا ہے, یہ تمنائی موت ہوتا ہے, یہ آرزو کرتا ہے موت کی. اس سے جب پوچھو موت کیسے لگتی ہے, یہ کہتا ہے احلا من الاصل, موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. لیکن موت تلخ ہوتی ہے, کڑوی ہوتی ہے ان کے لیے جو سبیل خدا پر نہ ہو, خدا کے راستے پر نہ ہو, جنہیں موت بہت دشوار گزرتی ہے. اور جب اس دنیا سے انہیں لے جایا جاتا ہے اتنی تلخی کے ساتھ جاتے ہیں کہ سارا دین بھی بھول جاتے ہیں, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اپنے اعزاء و اقارب کو بھول جاتے ہیں, سب کو فراموش کر دیتے ہیں, اللہ تک کو بھول جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ انسان کو موت آئے خود انسان مر چکا ہو. یعنی جب اسرائیل آئے دنیا سے ہماری ناف کاٹنے کے لیے, دیکھے کہ پہلے سے کٹی ہوئی ہے, یہ تو کب کا دنیا سے دور بیٹھا ہوا ہے, یہ تو کب کا دوسرے راستے چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آیا ہوا ہے, یہ تو کب کا دل سے دوسروں کی محبت نکال کے اہل بیت اور قرآن و خدا کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہے. اس کو مرنا مشکل نہیں ہوتا. انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم سب کو ایسی موت آئے کہ رائے خدا پہ مرے انشاءاللہ. اور رائے خدا پہ جب موت آئے تو بہترین موت قتل در رائے خدا ہے, کہ سب سے اعلیٰ شرف شہادت. حدیث نبوی ہے, یہ سنی شیعہ دونوں نے نقل کی یہ حدیث, کہ ہر فضیلت کے اوپر ایک فضیلت ہے, ہر کمال کے اوپر ایک کمال خدا نے انسان کے لیے رکھا ہے, لیکن سب سے بڑی فضیلت جس کے اوپر کوئی فضیلت اللہ نے مقرر نہیں کی, وہ رائے خدا میں قتل ہو جانا ہے, رائے خدا میں. لہذا قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو دین خدا کی نصرت کے بجائے گھروں میں جا بیٹھتے ہیں, وہ دین خدا کی نصرت کو نہیں آتے. جب دین خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ گھروں میں جا بیٹھتے ہیں. لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم گھروں میں جا بیٹھو تو بیٹھے رہو, خدا کو تمہاری ضرورت نہیں, تمہارے گھروں کی ضرورت نہیں, تمہارے مال و منال کی ضرورت نہیں, تمہاری اولاد کی ضرورت نہیں, تمہاری جوانیوں کی ضرورت نہیں, تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو. لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم گھروں میں جا بیٹھو بیٹھے رہو, خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو دین خدا کی نصرت کریں گے. کس طرح سے دین خدا کی نصرت کریں گے؟ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور نکل کر اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے. لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے اور اپنے مقتل کو خود انتخاب کریں گے. یہ سب سے برتر موت ہے, سب سے اعلیٰ موت ہے, سب سے برتر موت کہ انسان خود اپنے مقتل میں چل کر جائے. اسے پتہ ہے کہ یا مجھے قتل کر دیا جائے گا, چونکہ سبیل خدا پہ جب آ گیا تو دشمن سبیل خدا فراوان ہے, راہزن سبیل خدا پہ فراوان ہے, ان کی راہزنی اور ان کی دشمنی کا شکار بھی ہو سکتا ہے انسان. لہذا جو رائے خدا پر آتا ہے گویا اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں آیا ہے. اور کربلا اسی چیز کا نام ہے, اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جانے کا نام ہے. کربلا والوں کو گھیر کے نہیں لے گئے. بعض اوقات کربلا کا نقشہ ایسے پیش کیا جاتا ہے, وہ کہا بھی جاتا ہے, سرین لکھا بھی جاتا ہے, شعروں میں, مرضیوں میں, قصیدوں میں, نظموں میں, بعض تقریروں میں, نثر میں, یہ کہہ دیا جاتا ہے جذبات میں آ کر کہ گھیر کے لے گئے. نہ, گھیر کے نہیں لے گئے, پابند نہیں کر سکے, سید الشہداء اگر چاہتے اپنے آپ کو بچانا، اپنے خاندان کو بچانا، بڑے راستے موجود تھے، بہت سارے راستے موجود تھے بچنے کے، اور دوسروں نے آ کر وہ راستے پیش بھی کیے، لوگوں نے آ کے پیش بھی کیے راستے کہ ہم جس طریقے سے ہم نے اپنی جان بچائی ہے وہ یہ طریقے آپ بھی ان طریقوں پر چل کر بچا سکتے ہیں. بلکہ بعض نے یہ تو کہا کہ ہم ثالثی کرتے ہیں، ہم مذاکرات کرتے ہیں آپ کے اور یزید کے درمیان کہ آپ بچ بھی جائیں بیعت بھی نہ کریں. لیکن سید الشہداء نے ان سب راستوں کو سن کر یہ فرمایا کہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ سب مجھے معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کعبے میں چپ سات کے بیٹھا جا سکتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ مسجد النبی کا مجاور بنا جا سکتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کسی اور سرزمین پہ نکلا جا سکتا ہے. جان بچانے کے ہزار راستے ہیں، لیکن میں جان بچانے کے راستے نہیں جان دینے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں جان پیش کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. وہ ایک راستہ مجھے چاہیے جس راستے پر جان دوں. کیوں؟ چونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جب لوگ دین خدا کی نصرت کو نہیں آئیں گے، گھروں میں چپ سات کے بیٹھ جائیں گے، خدا ایسے افراد پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے، نصرت دین خدا کے لیے جائیں گے. یہ خاندان اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گیا. بہت سارے اور بھی راستے تھے، لیکن سید الشہداء نے فرمایا نا ان راستوں پہ چلنا میرے شایع نشان نہیں ہے، میں ان راستوں پہ نہیں چل سکتا چونکہ ان راستوں پہ ذلت ہے. ابن الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت والذلہ وحیحات من الذلہ. فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، عزت اور ذلت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. اگر میں ذلت کے راستے پہ چلوں تو بچ سکتا ہوں، لیکن میں ذلت کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہوں. حیحات من الذلہ، ذلت حسین کے شایع نشان نہیں ہے. فرمایا میں کیسے ذلت پہ چل سکتا ہوں در حالی کہ میرا خدا عزت والا خدا ہے، میرا رسول عزت والا رسول ہے، میرا دین عزت والا دین ہے، اور جس آغوش نے مجھے پالا ہے وہ آغوش عزت والی آغوش ہے. جو دودھ میں نے پیا ہے وہ دودھ عزت والا دودھ پیا ہے. جب میں نے سب کچھ عزت کی چیزیں حاصل کی ہیں، میں کبھی ذلت کے راستے پہ نہیں چل سکتا. بس اپنے قدموں سے چل کر گئے شہادت کی طرف، عزت کی طرف. عزت کے راستوں کو فرمایا سید الشہداء نے سختیوں کا راستہ ہے، برہنہ شمشیروں کا راستہ ہے، ننگی تلواروں کا راستہ ہے، اور اٹھے ہوئے نیزوں کا راستہ ہے، اور تیروں کا راستہ ہے. اور یہ تیروں کا راستہ سید الشہداء نے انتخاب کیا اور آ گئے اس میدان میں، اس امت جفاکار کے سامنے، اس امت شقی کے سامنے. یہ ایک شاعر نے بہت خوبصورت ترجمانی کی سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد کی ترجمانی، کہ عام طور پر اس کو حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، کہ اگر دین مصطفیٰ نہیں بچ سکتا میرے قتل کے بغیر، میری شہادت کے بغیر، فیا سیوف و خزینی، تو او تلواروں او میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، او نیزو او میرے بدن کے سوراخ سوراخ کر دو، او تیرو او میرا بدن حاضر ہے، میرا سینہ تیار ہے دین مصطفیٰ کی نصرت کے لیے. یہ وہ راستہ ہے جہاں پر انسان چل کر اپنے مقتل میں جاتا ہے. آزاداری یہی راستہ انسان کو سکھاتی ہے. ذکر سید الشہداء کا مطلب یہی ہے، ذکر سید الشہداء کرو، ذکر کربلا کرو، مصائب کربلا بیان کرو، یعنی پوری دنیا کو سناؤ کہ نصرت دین خدا کے لیے انسان اپنے مقتل میں چل کر بھی جا سکتا ہے، اور وہی سب سے افضل موت ہے، وہی سب سے بڑھ کر موت ہے. سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں پہنچنے سے پہلے اپنے مرکب پر سوار حالت منامیہ میں دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. حضرت علی اکبر آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں بابا جان اس موقع پر آیت استرجاع کے کیا معنی ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا میں نے اس وقت حالت منامیہ میں دیکھا ہے کہ ایک ہاتف غیبی کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے. جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ بیٹے نے فرمایا بس پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے، ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آ جائیں. اب کربلا کا وہ دن آ گیا کہ جب سید الشہداء کے انصار اور سید الشہداء کی اولاد موت پہ جا پڑی، نہ موت ان پہ آ پڑی، انہوں نے موت کو مار دیا. اگر انسان کے دل سے موت کا خوف نکل جائے، موت انسان کو نہیں مار سکتی، انسان موت کو مار دیتا ہے. شہداء کربلا کو موت نہیں مار سکی، اگر انہیں موت نے مار دیا ہوتا تو آج ان کا نام نہ ہوتا. آج وہ زندہ ہیں اور پہلے سے زیادہ زندہ تر ہیں اور دن بدن زندہ تر ہوتے جائیں گے. کیوں زندہ تر ہوتے جائیں گے؟ چونکہ موت کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا، انہوں نے موت کو مارا، نہ موت نے انہیں مارا. لیکن موت کو مارنے کے لیے بڑی سختیاں، بڑے مصائب اور بڑی دشواریوں سے گزرنا پڑا. چونکہ ایک مرحوم کے بیٹے نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے والد کی مجلس سے اسال ثواب پڑھنا. اس بیٹے کو ہی اپنے باپ کا پرسہ دینے کے لیے، کہ باپ کو رخصت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور باپ کے سوگ میں بیٹھنا بڑا دشوار ہوتا ہے. باپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کے سوگ میں بیٹھے، اولاد کے لیے بھی بڑا دشوار ہوتا ہے باپ کے سوگ میں بیٹھے. باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھ جانا، یہ بڑے غم کی بات ہے، بڑی دشواری سے رہ جانے والوں کو تحمل ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ان سے. بس تبرکان میں آپ کی خدمت میں ایک باپ کا اپنی اولاد سے ودا ہونا، رخصت ہونا عرض کرتا ہوں. سید الشہداء علیہ السلام جب تمام انصار کو اور بنو ہاشم کو مقتل میں بھیج کر اور پھر ان کے لاشیں اٹھا کر گنج شہداء میں پہنچا چکے، دائیں بائیں دیکھا، نظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا. سید الشہداء نے آواز دی، یا فرسان الحجا، میرے شیروں کہاں ہو، کہاں سو گئے ہو؟ ایک ایک کو آواز دی، مسلم ابن اوسجا کہاں ہو، حبیب با وفا کہاں ہو، عباس علمدار کہاں ہو، میرے اکبر کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. گنج شہداء میں گئے، وہیں جا پر سب کو خود لٹا کر آئے تھے اور ان شہیدوں سے فرمایا، میرے شیرو تم یہاں سو رہے ہو، آپ کے مولا مقتل جانے کا وقت آ گیا، حسین کی جنگ کا وقت آ گیا. سید الشہداء آئے، آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بہن وہ پرانا لباس جو مدینہ سے میں لے کے چلا تھا وہ مجھے نکال کے دے دینا. بی بی فرماتی ہیں، بھیا کہیں آخری وقت تو نہیں آ گیا؟ چونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب بھائی پرانا لباس طلب کرے تو سمجھو بھائی اور بہن میں جدائی پڑنے والی ہے، بھائی کا آخری وقت ہوگا. بی بی پرانا لباس نکال کر دیتی ہیں، سید الشہداء بیٹھ کر جگہ جگہ سے اس لباس کو پھاڑنا شروع کرتے ہیں، جگہ جگہ سے لباس کے سوراخ کرتے ہیں. بی بی پوچھتی ہیں کہ بھیا یہ لباس تو پہلے ہی بہت پوسیدہ ہے، پرانا ہے، اس کو آپ پھاڑ بھی رہے ہیں، اس کی کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ میرا بڑے کمینے دشمن سے واسطہ ہے، مجھے معلوم ہے مجھے شہید کر کے میری لاش کو لوٹ لیں گے، میرے تن سے لباس کو بھی لوٹ کر لے جائیں گے. میں یہ لباس اس لیے زیب تن کر رہا ہوں تاکہ اس کو پرانا سمجھ کر میرے تن پہ چھوڑ کر چلے جائیں. دیکھو کیسے غیور امام کو ماننے والے، امام نے شہادت کے بعد بھی اپنے تن کو اریان برداشت نہیں کیا، فرمایا میرے تن کو شہادت کے بعد اریان نہ کر دیں یہ پرانا لباس. لیکن اے کاش وہ پرانا لباس انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا، یہ پرانا لباس. ایک عالم دین کا یہ جملہ کہ یہ پرانا لباس، اے حسین کس لیے پرانا لباس پہن رہے ہیں؟ کہ جب لاش ہی نہیں ہوگی، جب لاش ہی پائمال کر دی جائے گی، جب لاش پر ہی گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے تو پھر پرانا لباس کس چیز کے راہ میں رکاوٹ بنے گا، کس چیز کے لیے ستر بنے گا، کس چیز کو ڈھانپنے کے لیے پہن رہے ہیں کہ جب لاش کو ہی وہاں پر پائمال کر دیا جائے گا، جب لاش کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال کر دیا جائے گا. سید الشہداء پرانا لباس پہن کر بیویوں سے رخصت ہوئے. بیویوں نے ایک حلقے میں لے کر سید الشہداء کو رخصت کیا. کوئی بیوی بازوؤں پہ بوسا دیتی تھی, کوئی بیوی ہاتھ چومتی تھی, دست بوسی کر رہی تھی, لیکن بہن بڑھ بڑھ کے گردن پہ بوسے دے رہی تھی, گردن بوسی کر رہی تھی. ہر بوسے کے بعد یہ فرماتی تھی کہ بھیا یہ بوسا ماں زہرا کی طرف سے ہے, یہ بوسا بابا علی کی جانب سے ہے, یہ بوسا جد رسول اللہ کی طرف سے ہے, یہ بوسا بھیا حسن کی طرف سے ہے. سید الشہداء اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے رخصت ہو کر جب آئے ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے, نظر یمیناً و شمالا, ایک وقت یاد آیا سید الشہداء کو, دائیں بائیں دیکھا. کون سا وقت؟ کہ جب امام گھوڑے پر سوار ہونے آتے تھے, ایک طرف جناب علی اکبر کھڑے ہوتے, ایک طرف جناب عباس کھڑے ہوتے, اپنے مولا کو لگام تھام کر سوار کرتے. لیکن غربت حسین کا آج عالم یہ ہے کہ کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا بھی موجود نہیں ہے. سید الشہداء گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑے پر سوار ہو کر جب گھوڑے کو ایڑ لگائی میدان کی طرف, لیکن گھوڑا ہلتا نہیں ہے, میدان کی طرف نہیں جاتا. سید الشہداء نے فرمایا, تو بڑا با وفا حیوان تھا, صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھاتا رہا, مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے, بس یہ آخری سفر ہے, مجھے مقتل میں لے جا, میں واپس نہیں آؤں گا. لیکن گھوڑا پھر بھی قدم نہیں اٹھاتا. سید الشہداء نے جب گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو ایک عجیب منظر دیکھا. اس منظر کے بعد امام علیہ السلام سے پھر زین پہ بیٹھا نہ گیا, گھوڑے کے اوپر بیٹھا نہ گیا. سید الشہداء نے زین چھوڑ دی اور زمین پر آ گئے. وہ منظر کیا تھا کہ چھوٹی سی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر بیل کر رہی ہے, بڑے دکھیا فریادیں کر رہی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے, میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو لے کر نہیں جانا, میں صبح سے دیکھ رہی ہوں, جو بھی گیا پھر واپس نہیں لوٹا, میرے بابا کے گھوڑے, میرا بابا بہت تشنا ہے, اگر لے کر ہی جانا ہے تو پہلے فرات پہ لے جانا, میرے پیاسے بابا کو پانی ضرور پلا دینا, میرے بابا کے گھوڑے, میرا بابا بہت خستہ ہے, صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اگر زمین پہ اتارنا تو کسی نرم زمین پہ جا کر اتارنا. سید الشہداء نے بچی کو لیا, اپنی گردن سے لگایا, سینے سے لگایا اور بچی کو چوم کر کیا فرمایا, کہا میری بیٹی اگر تو یہی روتی رہی, اگر اس طرح دکھیا بہن کرتی رہی, اگر یہ فریادیں کرتی رہی, حسین کبھی میدان میں نہیں جا سکیں گے, مجھے میری بیٹی مجھے جانے دے, تیرے رونے کا یہ مقام نہیں ہے, تجھے رونا ہے, کہاں پہ رونا ہے, تجھے شام کے بازاروں میں رونا ہے, تجھے شام کے درباروں میں رونا ہے. میرے سینے پہ سونے والی اپنے بابا کو ودا کر اور آنسو صاف کر, تیرے رونے کا یہ وقت نہیں ہے. بیٹی باپ کو ودا کرتی ہے, لیکن ودا کر کے در خیمہ پہ بیٹھ جاتی ہے, در ہے کہ کب بابا کی کوئی خبر آتی ہے, لیکن در خیمہ پہ بیٹھی بیٹھی بچی نے جو منظر دیکھا, وہ خدا کسی بیٹی کو نہ دکھائے, کسی اولاد کو نہ دکھائے کہ ذوالجناح زخمی آتا ہے, بیٹی نے دیکھ لیا, اب بابا کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم, يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. یہ مومن جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے, پروردگارہ ان کو جوار معصومین میں مقام نصیب فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما. خدا بندہ عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سامرہ میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما. گستاخان شان رسالت کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما. امت مسلمہ کو بیداری و آگہی عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر یہ مومن جن کے لیے یہ مجلس اصال و ثواب منعقد ہوئی ہے، و خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔